بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم سامعین، مفکر اسلام صاحب تفہیم القرآن جناب مولانا سید ابو العلا مودودی مرحوم و مغفور کی زبانی سورہ قاف کی ابتدائی 6 آیات کی تفسیر آپ گزشتہ کیسٹ میں سماعت فرما چکے ہیں. اس وقت آپ اگلی 9 آیات یعنی آیت نمبر 7-18 کی تشریح و تفسیر سماعت فرمائیں گے. واضح رہے کہ یہ درس قرآن مولانا مغفور نے 19 جون 1966 کی صبح کو مسجد مبارک میں دیا تھا. خطاب فرما رہے ہیں جناب مولانا سید ابو العلا مودودی رحمت اللہ علیہ.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والارض مددناها والقینا فیہا رواسیہ وانبتنا فیہا من کل زوج بہین تذکرۃ وذکرٰ لکل عبد منیب. اور زمین کو ہم نے پھیلایا اور اس کے اندر پہاڑ جمائے اور اس میں ہر طرح کی خوش منظر نباتات اگا دی. سامان بصیرت اور یاد دہانی کے طور پر یا سبق آموزی کے طور پر ہر اس بندے کے لیے جو رجوع کرنے والا. اوپر سے جو سلسلہ کلام آ رہا ہے اس کو نگاہ میں رکھیں. آغاز سورت کا اس طرح کیا گیا ہے کہ کفار کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد سب سے زیادہ تعجب دو باتوں پر. ایک تعجب تو انہیں اس پر تھا کہ ہماری ہی قوم کا ایک آدمی جو 40 برس تک بالکل خاموش زندگی بسر کرتا رہا، یکایک اس نے اٹھ کر یہ دعویٰ کیا کہ میں اللہ کی طرف سے لے گیا. اور دوسرا تعجب ان کو اس بات پر ہوا کہ جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرما رہے تھے وہ یہ تھی کہ تم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھو گے اور اپنے اعمال کے لیے خدا کے سامنے جواب دہی کرو گے اور اس پر جزا اور سزا ہوگی. پہلی چیز کے متعلق فرمایا گیا کہ بل قرآن المجید بل عجبوا ان جاءہم منذر منہم. قسم ہے اس قرآن مجید کی، بلکہ ان لوگوں کو تعجب اس بات پر ہوا کہ خود انہی کی قوم میں سے ایک شخص ان کو متنبع کرنے والا اور ان کو خبردار کرنے والا ہے. یعنی اس قرآن مجید کی قسم ان لوگوں کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ماننے سے انکار ہے، وہ کسی معقول بنیاد پر نہیں ہے بلکہ اس بنیاد پر ہے کہ ان کو تعجب اس بات پر ہوا کہ انہیں کے قوم کا ایک آدمی اس پر ان کو خبردار کرنے کے لیے آیا ہے. حالانکہ یہ قرآن جو ہے اس کا مجید ہونا، اس کا عظیم و کریم ہونا اس بات کی کھلی ہوئی دلیل ہے کہ یہ شخص اللہ کی طرف سے بھیجا. اور یہ بات قابل تعجب نہیں ہے کہ انہی کی قوم کا ایک آدمی ان کو خبردار کرنے کے لیے مقرر کیا گیا، بلکہ قابل تعجب بات اگر ہوتی تو وہ یہ ہوتی کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خبردار کرنے کا کوئی انتظام نہ کرتا، یا اپنے بندوں کو خبردار کرنے کے لیے ان کی جنس کے سوا کسی اور جنس کی کوئی مخلوق بھیج دیتا، کوئی فرشتہ کوئی جن بھیج دیتا. یا قابل تعجب بات ہوتی تو یہ ہوتی کہ عرب کے لوگوں کو خبردار کرنے کے لیے چین کا ایک آدمی بھیج دیا جاتا، یہ بات تو تعجب کی قابل ہو سکتی تھی. لیکن یہ بات کہ انہیں کے قوم کا ایک آدمی ان کو خبردار کرنے کے لیے مقرر کیا گیا، یہ تعجب کی بات نہیں ہے. کیونکہ ایک آدمی جب کسی قوم کو خبردار کرنے کے لیے مقرر کیے جائے اور وہ انہیں کی قوم کا ہو تو اس قوم کے لوگ خوب اچھی طرح جانچ پڑتال کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آدمی واقعی ایسا ہے کہ نہیں ہے. اسی طرح سے اس آدمی کی زندگی سے وہ لوگ سبق لے سکتے ہیں, وہ آدمی ان میں گھل مل سکتا ہے, ان کو تعلیم دے سکتا ہے, تربیت دے سکتا ہے, ان کی ایک ایک کمزوریوں سے واقف ہوتا ہے. تو قابل تعجب ہو سکتا تھا تو یہ ہو سکتا تھا کسی اور قوم کا آدمی بھیج دیا جاتا, یا یہ کہ غیر انسان کوئی فرشتہ کوئی جن بھیج دیا جاتا, یا قابل تعجب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو پیدا تو کر دیتا اور ان کے کھانے پینے کا بھی انتظام کر دیتا مگر ان کی ہدایت کا کوئی انتظام نہ کرتا. اس کے بعد دوسری چیز جو ان کو جس پر ان کو تعجب تھا وہ آخرت کی زندگی ہے, دوبارہ انسان کا مرنے کے بعد اٹھنا. اس کے اوپر فرمایا کہ یہ کافر یہ کہتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے اور خاک ہو جائیں گے تو کیا پھر دوبارہ ہمیں اٹھایا جائے گا, یہ تو بالکل بعید الرقل بات ہے کہ ایسا ہو. اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قد علمنا ما تنفس الارض, ہم کو معلوم ہے زمین ان میں سے کیا کچھ کھاتی ہے, وعندنا کتاب حفیظ, اور ہمارے پاس ایک محفوظ رکھنے والی کتاب ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے نزدیک یہ سمجھتے ہیں کہ جب مرنے کے بعد ہمارے جسم کے اجزاء بکھر جائیں گے اور زمین کے مختلف چیزوں میں جا کر شامل ہو جائیں گے, کوئی کسی درخت کا جز بن جائے گا, کوئی کسی جانور کا جز بن جائے گا, کوئی کہیں جائے ہو کر جائے گا, کوئی کہیں, تو پھر ہمیں دوبارہ کیسے اٹھایا جا سکے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمیں معلوم ہے تمہارے جسم کا ایک ایک ذرہ کہاں جاتا ہے اور کس حال میں, اور ہمارے پاس ایک رجسٹر موجود ہے جس کے اندر ہر چیز کا انتظام پورا لکھا ہوا ہے, کون سا ذرہ کس وقت کس جگہ ہے اور کہاں کس حال میں پڑا, اور جس وقت ہمارا ایک اشارہ ہوگا ایک ایک ذرہ جمع کر کے اور پھر تمہارا جسم دوبارہ بنا دیا. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دلائل دینے شروع کیے ہیں کہ آخرت کی زندگی کیسی ہے. پہلے فرمایا کہ کیا نظریں اٹھا کر انہوں نے کبھی آسمان کی طرف نہیں دیکھا, کیسے ہم نے اس کو بنایا ہے, کس طرح اس کو مزین کیا ہے, اور اس کے اندر کہیں کوئی دراڑ یا شگاف نہیں. یعنی یہ آسمان, آسمان سے مراد یہ پورا عالم بالا ہے جس میں چاند اور سورج اور تارے یہ سب چمک رہے ہیں, تو اس کو کبھی آگے کھول کر انہوں نے دیکھا ہے کہ یہ اتنی عظیم الشان کائنات کو بنائی گئی ہے, یہ جس خدا نے یہ عظیم الشان کائنات بنائی ہے اس کی قدرت سے یہ کیسے بعید سمجھتے ہیں اس بات کو کہ انہیں دوبارہ بنا. وہ ماں نام فروج اور یہ عالم بالا جو ہے اس کے اندر کہیں کوئی دراڑ نہیں ہے, کوئی شگاف نہیں ہے, ایک مسلسل کائنات ہے جس کا سلسلہ کہیں ٹوٹتا نہیں. وہ پچھلی مرتبہ میں نے مثال دے کر بھی بتایا تھا کہ موجودہ جو ریڈیو ایسٹرانومی ہے اس کے اندر جو مشاہدات کیے گئے ہیں ان میں سے ایک بہت ترین ایک کہکشاں علم میں لوگوں کی آئی ہے, جو جس کے متعلق کہتے ہیں کہ اس وقت جو اس کی شعائیں اس زمین پر پہنچ رہی ہیں وہ 4 ارب سال سے بھی زیادہ مدت پہلے اس کہکشاں میں دکھے نہیں تھی, اور یہ اندازہ کیجیے کہ 186,000 میل فی سیکنڈ رفتار ہے روشنی کی, اور اس رفتار سے چل کر 4 ارب سال سے زیادہ مدت گزری ہے ان شعاؤں کو چلے ہوئے, اور اب ہماری زمین پر وہ پہنچ رہے ہیں. تو یہ اس بات کا کھلا ہوا ثبوت ہے کہ اتنے بعید فاصلے سے اس زمین تک جتنی کائنات ہے وہ مسلسل چل رہی ہے, اگر کہیں کوئی دراڑ ہوتی تو یہ شعائیں کیسے پہنچ سکتی. جیسے مثلاً اگر ورسک سے لاہور تک کہیں کسی جگہ بیچ میں تار نکلتا ہوا تو یہاں کیسے بجلی پہنچ جائے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اتنی عظیم الشان کائنات اور اس کے اندر کہیں کوئی دراڑ پڑی بھی نہیں ہے, کہیں سے یہ ٹوٹی بھی نہیں, کہیں سے شکستہ نہیں. تو جس خدا نے یہ زبردست اور اتنی چست اور اتنی مضبوط بندش کے ساتھ یہ ساری کائنات بنائی ہے, اس خدا کے متعلق تمہارا یہ خیال ہے کہ تمہیں دوبارہ نہیں بنا سکتا. اور اس کے بعد آگے اس کا سلسلہ چلتا ہے کہ ول ارض مددنا, اور زمین کو ہم نے پھیلایا, و القینا فیہا رواسیا, اور اس کے اندر پہاڑ جمائے, و انبتنا فیہا من کل زوج بہیج, اور اس زمین کے اندر طرح طرح کی خوش منظر نباتات اگا دی. یہ بصیرت کا سامان ہے اور سبق دینے والی چیزیں ہر اس بندے کے لیے, لکل عبد منیر, جو رجوع کرنے والا, یعنی جو حق کی طرف رجوع کرنے والا ہو وہ اگر دیکھے اس زمین کو اور اس کے اوپر غور کرے کہ اس کے اندر کس طرح سے یہ نباتات اگی ہیں, تو اس کو یہ معلوم ہو جائے کہ جس خدا نے یہ عظیم شان زمین بنائی ہے اور جس خدا نے اس زمین کو اس قابل بنایا کہ اس کے اندر یہ نباتات پیدا ہو, اس کے لیے تمہیں دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں. یعنی یہ زمین اگر کوئی شخص اس کے اوپر غور کرے تو اس کو اندازہ ہو کہ اس زمین کو نباتات کے قابل بنانا کوئی مذاق نہیں, کوئی کھیل نہیں. اس زمین کو ایک خاص فاصلے پر سورج سے رکھا گیا, اگر اس فاصلے سے زیادہ فاصلہ ہوتا تو یہ قابل نہیں ہوتی کہ یہاں کوئی زندگی ہوتی, اس خاص فاصلے سے کم فاصلہ رکھا جاتا تو یہ قابل نہیں ہوتی کہ یہاں کوئی زندگی ہوتی. ایک ٹھیک اندازے کے مطابق اس کو ایسے فاصلے پر رکھا ہے کہ نہ یہ بہت زیادہ گرم ہوتی ہے نہ یہ بہت زیادہ سرد ہوتی ہے, اور اسی وجہ سے اس کے اندر ہر قسم کی زندگی پیدا ہونے کا امکان ہے. اسی طرح سے زمین کے اوپر اگر ہوا میں چھائی جاتی تو یہاں کسی قسم کی زندگی ممکن نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر ایک ہوا کا پورا 500 میل کی تک پھیلا دیا ہے. اس ہوا کے کرئی کی وجہ سے یہ محفوظ ہے, اس ہوا کے کرئی کی وجہ سے یہ جو شہاب ثاقب کی بارش ہوتی ہے ہر وقت وہ اس زمین تک پہنچنے سے پہلے جل جاتے ہیں, ورنہ اگر کوئی اس طرح کا لحاظ اڑایا نہ جاتا ہوا کا اس زمین کے اوپر تو یہاں کسی زندگی کے ہونے کا امکان نہیں. پھر اسی ہوا کے ذریعے سے سانس لینے کے قابل ہوتی ہے یہاں مخلوق, خواہ نباتات ہوں اور خواہ حیوانات ہوں, سب کو سانس کی ضرورت ہے, وہ ہوا کے بغیر ممکن نہیں. اسی ہوا کی وجہ سے یہاں موسموں کے تغیرات ہوتے ہیں, یہاں بارشیں ہوتی ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہاں پانی کا انتظام کیا, اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اوپر ایک تہ بچھا دی ایسے مادوں کی جن کی وجہ سے یہاں نباتات پیدا ہونی ممکن ہوئی, ورنہ اسی زمین کے اوپر ایسے خطے بھی ہیں کہ جن کے اوپر لاکھ آپ پانی برسایا کریں اور لاکھ نہریں اس کے اوپر جاری کر دیا کریں, کسی قسم کی نباتات وہاں نہیں اٹھ سکتی. تو اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت تھی کہ جس نے زمین کے اوپر ایسی ایک تہ بچھا دی اس طرح کے مادوں کی جن کے اندر نباتات اٹھ سکتی ہے. تو ان چیزوں کے اوپر اگر کوئی غور کرے اور جتنا زیادہ غور کرے اتنا زیادہ اس کو یہ سبق ملتا چلا جائے گا کہ جو خدا اتنا زبردست حکیم ہے اور جو خدا اتنا زبردست قادر ہے کہ جس نے اس زمین کو اس قابل بنایا کہ یہاں کسی قسم کی زندگی ہو سکے, اس کے متعلق یہ خیال کرنا کہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندگی وہ نہیں دے سکتا, یہ سوائے جہالت کے ہوتے ہیں. یہ زمین بالکل جامد مادوں پر مشتمل ہے, ان جامد مادوں کے اندر کوئی زندگی نہیں ہے. تمام حیوانات اور نباتات ان سب کے جسم کے جو اجزاء ہیں ان کا تجزیہ کر کے دیکھ لیجئے, ان میں سے کسی کے اندر کوئی زندگی نہیں, خواہ وہ کیلشیم ہو اور خواہ وہ لوہا ہو اور خواہ گندک ہو, خواہ کوئی چیز ہو, جتنے مادوں سے یہ نباتات اور حیوانات کے جسم بنے ان میں سے کسی کے اندر بجائے تو کوئی زندگی نہیں. پانی کے اندر کوئی زندگی نہیں, پانی اور ان بے جان مادوں کو ملا کر زندہ ہستیاں کو جس خدا نے پیدا کر دیا اور روز پیدا کر, روز نباتات ابھارا ہے جو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, روز حیوانات پیدا کرائے ہی بے جان مادوں سے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد یہ خیال کرنا کہ ہمارے اس جسم میں سے جان نکلنے کے بعد پھر اس کے اندر جان نہیں ڈالی جا سکتی, یہ بڑی جہالت کی اور کیا. یہ ان چیزوں سے سبق لیتے ہیں اور بصیرت حاصل کرتے ہیں وہ لوگ کہ جو رجوع کر رہے ہیں. ایک وہ آدمی ہے جو حق کی طرف رجوع کرنے کے لیے تیار نہ ہو, جس نے قسم کھا لی ہو کہ مجھے اور سب کچھ ماننا ہے مگر آپ نہیں مانے, اس کا کوئی علاج نہیں. لیکن جو آدمی باطل سے حق کی طرف پلٹنے والا ہے اس کے لیے یہ بصیرت کا سامان ہے, اس کے لیے اس کے اندر سبق ہے, وہ آ کے کھول کر دیکھے تو اس کو سبق ملے. وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهَا جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ رِزْقًا لِلْعِبَادِ. اور ہم نے نازل کیا آسمان سے پانی برف والا پانی, فَأَنبَتْنَا بِهَا جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ, اور اس پانی کے ذریعے سے باغ پیدا کیے اور فصل کے غلے پیدا کیے اور ایسے کھجور کے درخت پیدا کیے جو بلند و بالا ہیں اور جن کے اندر تہ بر تہ چڑھے ہوئے خوشے پیدا ہوتے ہیں, رزق پر لے لے بندوں کے رزق کے. اب یہاں بھی دیکھیے آج کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے آسمان سے پانی برسایا اور پانی ایسا برسایا جو برف ہے. اس پانی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کیا ہے کہ ایک بہت بڑا ذخیرہ سمندروں کی شکل میں اسی زمین کے اوپر فراہم ہے. اس عظیم شان ذخیرے کے اوپر حرارت ڈالی جس کی سورج کی حرارت کی وجہ سے اس کے اندر سے بخارات اٹھتے ہیں, ہواؤں کے ذریعے سے وہ بخارات زمین کے اوپر پھیلتی ہیں. پھر زمین پر اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کیا ہے کہ کسی ایک جگہ یہ سارے کے سارے نہیں برس جاتے بلکہ ایک سلسلے سے پوری زمین کے اوپر اس کو پھیلایا جاتا ہے, اور جس جس علاقے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جتنا لکھ دیا ہے کہ یہاں اتنا پانی برسے, ان بادلوں سے اس علاقے میں اتنا ہی پانی برستا ہے. یہاں تک کہ سال آ سال تک آپ دیکھیں گے, صدی تک آپ دیکھیں گے کہ اوسط بارش کا مختلف علاقوں کے لیے جو خدا نے مقرر کر رکھا ہے مسلسل ایک ترتیب کے ساتھ وہ چلتا ہے. یہ کون ہے, اتنا عظیم شان انتظام کس نے کیا, اور اتنا عظیم شان انتظام جس ہستی نے کیا ہے اس کے متعلق یہ خیال کرنا کہ وہ انسان کو دوبارہ نہیں بنا سکے گا, یہ کس قسم کی جات ہے؟ یعنی ایک آدمی اگر بھی اس پانی کی پیدائش کے اوپر غور کرے, آکسیجن اور ہائیڈروجن ملنے سے کہتے ہیں کہ پانی بنتا ہے, وہ کتنے اتنی عظیم شان لیبورٹری بنائی تھی کہ جس کے اندر آکسیجن اور ہائیڈروجن مل کر اور ایک خاص تناسب کے ساتھ مل کر پانی پیدا کر دیں, اور اس کے بعد وہ کیا ہو گیا کہ اب دوبارہ نہیں بنتا. ہو ایک مرتبہ جو پوری زمین کے اوپر اتنا پانی پیدا کر دیا گیا, اتنے بڑے پیمانے پر یہ دونوں گیسیں ملائی گئی کہ اتنا پانی بن گیا, لیکن اب اس کے بعد یہ نہیں ہوتا. ہائیڈروجن بھی موجود ہے دنیا میں, آکسیجن بھی موجود ہے, پھر ایسا کوئی طوفان عظیم برپا نہیں ہوتا کہ یہ باقی جو خوش زمین پڑی ہے یہ بھی سمندر بن جائے. کس لیے عظیم شان انتظام کیا, اور اس کے بعد پھر اس پانی کے زمین کے اوپر پھیلانے کا ایک خاص انتظام, اسی پانی کو یہ جو بخارات کی شکل میں آتا ہے اسی پانی کو لے جا کر پہاڑوں کے جمانے کا انتظام, تاکہ وہاں اس زمانے میں جب کہ بارشیں نہ ہو تب بھی وہاں برسیں پگھل پگھل کر دریا جاری رہے, یہ عظیم شان انتظام جس ہستی نے کیا. اور پھر آگے چل کر فرمایا کہ رزق لے لے گا, یہ بندوں کے رزق کا سامان دیا. معلوم ہوا کہ حکمت کی بنا پر یہ سب کچھ ہوا ہے, الٹک نہیں ہو گیا جیسا کہ آج کل کے احمق سائنسداں کہتے ہیں کہ یہ الٹک ہو گیا, یوں اتفاقاً ہو گیا, اتفاقاً پھر ہو گیا. کوئی ہستی ایسی تھی کہ جس نے ایک طرف یہ زندہ ہستیاں پیدا کی جو حیوانات اور انسان کی شکل میں ہیں, اور دوسری طرف ان کے رزق کا انتظام کیا اس زمین کے اوپر, اس کس طرح کی چیزیں پیدا کی کہ جو ان کے رزق کا ذریعہ بن سکے. اور ہر ایک قسم کے حیوان کے لیے الگ قسم کا رزق ہے, ہر ایک قسم کا حیوان کا میدا جیسا بنایا ہے اسی کے مناسبت کے ویسے رزق سب کی زمین کو پیدا کر کے رکھتے ہیں. شیر کو اگر وہ غذا دے دی جائے جو بکری کو دی جاتی ہے تو شیر چار دن بھی زندہ نہیں رہ سکتا. شیر کا میدا جیسا ہے ویسی غذا اس کے لیے فراہم کر کے رکھے, اور بکری کا میدا جیسا ہے ویسی غذا اس کے لیے فراہم کر کے رکھے, اور دونوں کے برابر رسک ملتا چلا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس خدا کی حکمت کا یہ حال ہے کہ اس نے یہ عظیم شان فراہم کیا ہے, جس خدا کی قدرت کا یہ حال ہے کہ اس نے اس زمین کے اوپر یہ کچھ پانی کا انتظام کیا, اور یہ کچھ نباتات کی پیدائش کا انتظام کیا, اور یہ کچھ حیوانوں کے رزق کا انتظام کیا, اور اس خدا کے مالک تم نے یہ کیسے گمان کر لیا کہ وہ تمہیں دوبارہ نہیں بنا سکتا, ذرا ہمیں کہ ایک مرتبہ پہلے بنا چکا ہے. وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا, اور اس پانی کے ذریعے سے ہم ایک مردہ پڑے ہوئے علاقے کو زندگی دیتے. کذلک الخروج, اسی طرح تمہارا نکلنا بھی ہو. یعنی مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے تم دیکھتے ہو ایک علاقہ چونا پڑا ہوا ہے بارش نہ ہونے کی وجہ سے اور پانی نہ ملنے کی وجہ سے, وہاں زندگی کے کوئی آثار نہیں, گویا کہ ایک زمین ہے جو مردہ پڑی, اور ادھر بارش ہوئی اور تھوڑی دیر میں وہاں سے نباتات کی کھوپلیں پھوٹنی شروع ہو جاتی, فوراً گھاس کی کھوپلیں آہستہ آہستہ پھوٹنی شروع ہو جاتی تھوڑی دیر میں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس طرح سے یہ مردہ زمین ہمارے پانی برسانے سے اس کے اندر سے زندگی کے چشمے پھوٹنے لگتے ہیں اور نباتات کی کھوپلیں نکل شروع ہوتی ہیں, اسی طرح سے جب ہمارا ایک اشارہ ہوگا تو تم بھی زمین سے نکل پڑے گا. اس کیفیت کو آپ لوگ یہاں اتنا محسوس نہیں کر سکتے جتنا کہ عرب میں جا کر آدمی محسوس کرتا ہے. عرب میں بعض علاقے ایسے ہیں کہ جہاں مسلسل پانچ پانچ برس بارش نہیں ہوتی, بلکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پانچ برس سے بھی زیادہ مدت گزر جاتی ہے, سات سات آٹھ آٹھ برس ہو جاتے ہیں کہ آسمان سے پانی کا ایک قطرہ نہیں ٹپکتا, اور اس دوران بڑے زور کی دھوپ کی وجہ سے تپتا ہے, بعض اوقات 124 سے بھی اوپر چلا جاتا ہے پارا. ظاہر بات ہے کہ اتنی مدت تک نباتات کی جڑیں ریت کے تہوں میں زندہ نہیں رہ سکتی, اسی طرح سے اتنی مدت تک بغیر پانی کے اور اس قدر سخت گرمی کے اندر یہ حشرات الارض جو ہیں یہ بھی زندہ نہیں رہ سکتے. اس کے بعد ان صحراؤں میں دیکھا جاتا ہے کہ جہاں بارش ہوئی اور بارش ہوتے ہی نباتات کی کوپڑے نکلنی شروع ہوتی اور بارش ہوتے ہی طرح طرح کے حشرات الارض زمین کے اندر سے نکلنے شروع. اس کے معنی ہے کہ وہ پانی جب گرتا ہے تب وہ مری ہوئی جڑیں دوبارہ زندہ ہوتی ہیں اور وہ حشرات الارض جو وہاں پڑے ہوئے ہیں ان کی جو خاک وہاں پڑی ہوئی ہے اس خاک کو پانی ملتے ہی ان سے زندگی اس کے اندر زندگی پیدا ہوتی ہے. اسی کو مثال میں اللہ تعالیٰ پیش کرتا ہے کہ یہ تمہاری آنکھوں کے سامنے آئے دن ہوتا ہے, تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو کہ مریض اسے کیسے زندہ ہوتی اور اللہ تعالیٰ کس طرح سے زندہ کر رہا ہے, اور اس کے بعد تم یہ خیال کرتے ہو کہ تم زمین سے نہیں نکل سکو گے. اللہ کا ایک حکم بالکل اس کے لیے کافی ہے, جس وقت اشارہ ہو اس وقت تم زمین سے اسی طرح نکل کھڑے ہو گے جیسا کہ یہ نباتات کی کوپلے نکلتے. کذبت قبلہم قوم نوح واصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون واخوان لوط واصحاب الايكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. ان سے پہلے نوح کی قوم نے اور اصحاب الرس نے اور ثمود اور عاد اور فرعون نے واخوان لوط اور لوط کے بھائیوں نے اصحاب الايكة اور ايكة کے لوگوں نے وقوم تبع اور تبع کی قوم نے جھٹلایا تھا. کل قدر رسول, ان میں سے ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا. صحق کا وعید, پھر وہ میری وعید کے مستحق. وعید کہتے ہیں اس وعدے کو کسی کو سزا دینے کے لیے کیا جائے. بات کہتے ہیں عربی زبان میں کوئی اچھا وعدہ کرنے کو, اور وعید کہتے ہیں کوئی کسی کے ساتھ کوئی برائی کرنے کے لیے, کسی کو عذاب یا تکلیف یا نقصان پہنچانے کے لیے جو دھمکی دی جائے اس کو وعید کہتے ہیں. تو وہ میری دھمکی کے مستحق. اوپر کا سلسلہ بیان نگاہ میں رکھا جائے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس جگہ رسولوں کو جھٹلانے مراد رسولوں کی اس خبر کو کہ تم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھو گے, اس کو جھٹلا. کیونکہ سلسلہ بیان یہی چلا آ رہا ہے اوپر سے, اور آگے بھی پھر یہی سلسلہ بیان چلتا ہے. تو اس میں رسولوں کے جھٹلانے کے ذکر سے مراد یہ ہے کہ جس طرح سے کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اس خبر کو تم لوگ جھٹلا رہے ہیں, اسی طرح سے اس سے پہلے یہ جو قوم گزری ہیں انہوں نے بھی, ان کے رسولوں نے جب ان کو خبر دی تھی کہ تم مرنے کے بعد اٹھو گے تو انہوں نے بھی ان کو جھٹلا. کل من خبر رسول, ان میں سے ہر ایک نے رسولوں کی اس بات کو جھٹلایا. بحق کا وعید, پھر وہ مستحق ہوئے وعید. اب یہاں جن قوموں کا ذکر کیا گیا ان میں سے ایک قوم نوح ہے جو عراق میں آباد کی, اور تمام اہل عرب اس بات کو جانتے تھے کہ ہم انہی کی اولاد ہیں. وہ اصحاب الرس خود عرب کی ایک قوم تھی, عربی میں گزری, جس نے اپنے رسول کو کنویں میں پھینک دیا تھا اور اس کنویں کے اندر ان کا انتقال ہوا. تیسرے ثمود, یہ مدینے کے شمال میں اب بھی وہ علاقہ موجود ہے اور ان کی وہ عمارتیں موجود ہیں جو انہوں نے پہاڑوں کو کھود کھود کر بنائی تھی. چوتھے آج کا ذکر کیا گیا ہے جو عرب ہی کی قوم تھی اور جنوب عرب میں آباد تھی. آج تک بھی عرب میں آج کی صدر چورت ہے کہ صحرائی علاقوں میں اگر آدمی جائے اور دور سے کوئی گھر اس طرح سے چنے ہوئے نظر آئے جیسے کوئی عمارت بنی ہوئی ہے تو لوگ اب بھی کہتے ہیں کہ یہ آج کے زمانے کی عمارت ہے. یہ کہ عرب کی مشہور ترین قوم ہے جس کی افسانے آج تک بھی عرب میں موجود ہیں. وہ فرعون, اور فرعون نے جھٹلایا, یہاں فرعون کی قوم کا ذکر نہیں کیا گیا, فرعون نے جھٹلایا تھا اس وجہ سے کہ ایک شخص پوری قوم کے اوپر اس طرح سے حاوی تھا کہ وہ مشرق کی طرف جائے تو پوری قوم مشرق کی طرف جاتی تھی اور وہ مغرب کی طرف جائے تو مغرب کی طرف جاتی. جو کچھ وہ کرتا تھا وہ پوری قوم چاروں ناچار اس کو کرنے پر مجبور. تو اس وجہ سے بجٹ کیا کہ قوم فرعون کہا جاتا, فرعون کا فرعون نے جھٹلایا, اس کے معنی ہے کہ پوری قوم نے اس کی جھٹلا. وہ اخوان لوط, اور لوط کے بھائیوں نے جھٹلایا. لوط کے بھائیوں سے مراد یہ نہیں ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام اس قوم کے فرد تھے, بلکہ مراد یہ ہے کہ جس قوم کے اندر حضرت لوط علیہ السلام مبعوث کیے گئے تھے اس قوم کے لوگوں نے جھٹلایا. وہ اصحاب الايكة, اصحاب الحیقہ بھی عرب کی ایک قوم تھی, شمالی عرب کی, تبوک جس علاقے اس زمانے میں دور ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تبوک کہلاتا تھا, قدیم زمانے میں اسی علاقے کو حیقہ کہتے تھے. تو یہاں کی بھی ایک قوم تھی جو جس کی طرف حضرت صاحب علیہ السلام بھیجے گئے تھے, وہ بھی تباہ ہوئی. وہ قوم تبا, تبا یمن کی ایک قوم تھی, تبا یمن کے فرما رواؤں کا نام تھا, جیسے کہ نظام دکن کے فرما رواؤں کا نام ہے, اسی طرح سے تبا کہلاتے تھے یمن کے وہ فرما رواؤں. تو ان کی قوم کے لوگوں نے جھٹلایا. اب یہ ساری قومیں جن کا یہاں ذکر کیا گیا ہے, یہ عرب اور اس متصل کے علاقوں میں آباد تھیں جن سے عرب کے لوگ خوب اچھی طرح واقف ہیں. اللہ تعالیٰ یہاں ان کو یہ بتا رہا ہے کہ تم پچھلی تاریخ کی طرف نگاہ ڈال کر دیکھو, کیا کوئی قوم ایسی گزری ہے کہ جس نے آخرت کو جھٹلایا ہو اور اس کے بعد پھر وہ تباہی سے دوچار نہ ہو. یعنی آخرت کو جھٹلانے کا لازم نتیجہ یہ ہے کہ ایک قوم کے اخلاق اور فسائل بگڑے. جب کبھی انسان اس بات سے غافل ہوگا کہ مجھے کسی کے سامنے جواب دہی کرنی ہے اور اپنے حال کا حساب دینا ہے, تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کے اخلاق اور معاملات کبھی درست رہ جائیں. اس کا امکان نہیں ہے. آپ خود اندازہ کیجئے, مطلب کوئی شخص اپنی دان پر کسی آدمی کو اگر بٹھا دے اور اس آدمی کو اپنی جگہ اگر یہ یقین ہو جائے کہ میرا میری دکان کا مالک ایسا آپ کا اندھا گاٹ کا پورا ہے کہ یہ کبھی مجھ سے نہیں پوچھے گا کہ میں اس دکان میں کس طرح سے کام کر رہا ہوں, کبھی مجھ سے حساب نہیں لے گا, کبھی پلٹ کر نہیں دیکھے گا کہ میں یہاں کیا لا رہا ہوں, کیا نکال رہا ہوں, اس آدمی کو کیا کر رہا ہوں, اس کے بعد آپ مجھے بتائیے کہ وہ شخص کیسے ایمانداری سے اس دکان کو چلا رہا ہے. ایسا ہی معاملہ ہے کہ اس زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انسان کو بسا دیا, یہ عظیم الشان زمین اس کے حوالے کی, اس کے اوپر بے شمار سر و سامان اس کے اختیار میں دیا, بہت سے انسانوں کے اوپر اس کو قابو دیا, زمین کے اندر اس کو اختیارات اور طاقتیں عطا کی, ہر طرح کا مال عطا کیا, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کبھی نہ پوچھے کہ تو یہاں کیا کر رہا کرتا رہا. اگر کسی آدمی کو یہ یقین ہو جائے کہ مجھے کبھی حساب نہیں دینا, کبھی جواب دہی نہیں کرنی, کسی کے سامنے میں ریسپانسیبل نہیں ہوں, کسی کے سامنے مجھے حساب نہیں دینا ہے, اس کے بعد وہ بگڑے بغیر رہ نہیں سکتا. اور جبکہ قومیں یہ قومیں ایسی ہوں جن کو یہ یقین ہو کہ ہمیں کسی کو حساب نہیں دینا ہے, ہمارے اوپر اگر غریب ہے تو صرف اس پولیس کی ہے کہ جو اگر دیکھ لے تو پکڑے جائیں گے, یا ہم جیسی طاقت اگر ہم آپ سے زیادہ بڑے تو لڑائی چل جائے گی اور اس سے ہمارے اوپر آفت آئے گی, اس طرح کی رکاوٹیں تو ان کو قابو میں رکھنے والی ہوں, لیکن یہ بات کہ ہمیں کبھی اپنے خدا کے آ کر حساب دینا ہے یہ ان کے دماغ سے بالکل نکل جائے, وہ بگڑے بغیر رہی نہیں سکتے. تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ اپنی تاریخ کو, اپنے ہی ملک کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لو, تمہارے ہی ملک کے اندر قومیں گزری ہیں, ان ساری قوموں کے اندر رسول آئے اور انہوں نے آ کر ان کو قوموں میں رسول آئے اور ان میں سے ہر ایک قوم کو اس کے رسول نے خبردار کیا کہ تم اس دنیا میں شکرے بے مہار نہیں ہو, اس دنیا میں تم یوں ہی چھوڑ نہیں دیے گئے ہو, تمہیں اپنے خدا کے سامنے ایک مرتبہ اٹھ کر جانا ہے اور جا کر حساب دینا ہے. ان ساری قوموں نے جھٹلایا, یہ ساری قوم بگڑی, یہ ساری قوم نے آخر کار سباؤ, کیا تمہیں اس سے سبق نہیں ملتا؟ یعنی پہلی جو دلیلیں تھیں وہ امکان آخرت کی تھیں, ان کے اندر یہ بتایا گیا تھا کہ تمہارا یہ خیال غلط ہے, آخرت نہیں ہو سکتی, نہیں ہو سکتی ہے. اور یہ دلیل جو ہے, یہ اپنی دلیل کی تاریخی استدلال ہے یہ بتانے کے لیے کہ آخرت کو جھٹلانے کا انجام ہمیشہ تباہی ہوا ہے.
Visit tasqueer.org.